الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد. صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار البقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله.
اللهم صل على محمد وعلى
بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بقوله وحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن اهتدى فإنما يهدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تذروا وذروا وزرا أخرى وما نبسينا حتى نبسى رسولا وما كنا معذبين حتى نبسى رسولا إذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق القول عليها فدمر ناه تدميرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد فرج اجمعين.
عزیزان گرامی، انسان کی دوسری مخلوقات پر فضیلت عقل ہے اور عقل اس روشنی کی محتاج ہے جو وہی ہدایت کی صورت میں اسے دکھاتی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہدایت کے راستے کو حاصل کرتا ہے، پانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے لیے نفع کا سودا کرتا ہے، اور جو ذلت کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے وہ اپنے لیے خسارے کا سودا بلا تو ضرور بزرا اخرا باز رتن بزرا اخرا. یہ دیکھو، کسی کا گناہ کسی کے کندھے پر نہیں رکھا جائے، اور نہ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر بخشوا دے. جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ وہ مسلمان ہونے والے جو لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے، ان کو یہ کہہ کر اس راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ تم زیادہ فکر نہ کرو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر لے لوں گا. اما کن حتی نبعث رسولا، کبھی عذاب بھیجا ہی نہیں ہم نے اس وقت تک جب تک کہ ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس قوم کو روشنی نہ دکھاتے. اور جب فیصلہ کیا کسی قریے کو برباد کرنے کا، تو سب سے پہلے اس قریے کے امیروں کو حکم دیا کہ امر الہی کو مانو، فپسقوا فیہا، اور انہوں نے اسے فسق و فجور کی نظر کر دیا. فحق القول علیہا، فدا مرنا ہو تدمیرا، ہم نے اپنے قول کو سچا کر دکھایا اور تباہ اور برباد کر دیا۔ ایسی تہذیبیں، ایسے پریے کہ جہاں پر اللہ کے امر کو رد کر دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو وحی ہے اور یہ جو کتاب ہے اور جو پیغمبروں کا آنا ہے، یہ ایک مسلسل سلسلہ رہا اور مقصد اس کا یہی تھا کہ بستیوں کو تباہ نہ کرنا پڑے، انسانوں کو موضع عذاب نہ ٹھہرانا پڑے۔ یہ اللہ کی خواہش اور مرضی نہیں ہے، اس سے اس کو خوشی نہیں ہوتی کہ جب بستیاں برباد کی جاتی۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، یوم نبعث فی کل امت شہید علیہم من انفسہم وجئنا بک ہؤلاء شہیدا ونزلنا علیک الکتاب طغیانا لکل شیء وخدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین۔ سب کو موقع دیا کہ آؤ وہی کے راستے پر چلو، آؤ روشنی کو دیکھ لو، لیکن اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے، یا نہ بسو فی کل امت شہید، وہ روز جب سب کو حاضر کریں گے نا، اس روز ہر قوم پر اس کے نبی کو، اس کے رسول کو گواہ کر دیا۔ علیہ من انفسہم جینا بیتا ہاؤلائی شہیدا، اور اے رسول تم سارے نبیوں پر گواہ ہوگا۔
سبحان
اللہ، سبحان اللہ، نزلنا علیک الکتاب طغیانا لکل شیء، ہم نے ایسے تو نہیں کتابیں بھیجی، جو کتاب ہم نے بھیجی طغیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان اس میں رکھ دیا، خدا ہدایت اس میں موجود ہے، رحمتا رحمت کی باتیں وہ بتاتی ہے، بشرا للمسلمین اور تسلیم کرنے والوں کے لیے اس میں بشارتیں موجود ہیں، سبمٹ کرنے والوں کے لیے اس میں بشارتیں موجود ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اس آخری دن کا تذکرہ کیا کہ جب ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے ساتھ، اور ہمارا نبی ان ساری امتوں پر گواہ، اور کتاب کی کیفیت یہ بیان کی، اس کی جو صفات ہیں، طغیانن ہر شے کا علم، خدن ہدایت، رحمتن رحمت، اور خوشخبریاں بشارتیں اس کے اندر موجود۔ اب اس قرآن کی کیفیت کیا ہے؟ ارشاد ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ونزل بہ روح الامین علی قلبک، رمضان کا مہینہ تھا اور ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور روح الامین اس قرآن کو قلب محمد پر اتار دے۔
اللہ صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج و مجمع،
کان پر نہیں اتارا، آنکھ پر نہیں اتارا، دماغ پر نہیں اتارا، قلب محمد پر قرآن کو اتار دیا۔ اب ہے کیا یہ قرآن؟ ہے کیا قرآن؟ دیکھو عزیزو، اگر اس قرآن یا کتاب کی ہم تھوڑی سی انالیسس کریں اس حوالے سے کہ وہ قلب محمد پر اترا، تو دیکھیے پہلی چیز ہے نا نقش، جسے ہم کہتے ہیں حرف، پیغمبر کا قرآن اترتا چلا گیا، پھر کاغذ تو تھا نہیں اس زمانے میں، کوئی درخت کی چھال پہ لکھتا تھا، کوئی لکڑی کے تختے پر لکھتا تھا، کوئی جانور کے خال پہ لکھتا تھا، اس طرح وہ جو بولے ہوئے ہر الفاظ کے ہو گیا۔ تو پہلی چیز جو اتری وہ کیا چیز ہے؟ نقش، ہر۔ جب پیغمبر نے بولا، ارشاد فرمایا، تو جو حرف تھے نا وہ لفظ بنے، اور جب لفظ بنے تو لفظ کے معنی ہوئے، یہی کیفیت ہے نا نقش۔ آپ کوئی بھی لینگویج لکھیں، کوئی نقش بناتے ہیں نا، پھر نقوش سے حرف بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، لفظ کے معنی ہوتے ہیں اور لفظ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے۔ جو شخص بولتا ہے لفظ کو وہ معنی کے اعتبار سے بولتا ہے, اور جو سنتا ہے لفظ کو وہ مفہوم کے اعتبار سے سنتا ہے. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بولتا کچھ ہے اور مفہوم کچھ سمجھ میں آتا ہے, کبھی معنی اور مفہوم ایک جیسے ہوتے ہیں, بالکل ایک جیسے, اور کبھی معنی اور مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بولا آپ نے کچھ, سمجھا کچھ, مطلب کچھ تھا, مفہوم کچھ نکلا, زمین و آسمان کا فرق. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ایسی دیکھیے کہ جیسے ہمارے دیہاتوں میں چھوٹی سی ایک مسجد ہوتی ہے, پھر وہاں پر ایک مولانا صاحب ہوتے ہیں, وہ نماز پڑھاتے ہیں, جنازہ پڑھاتے ہیں, بچوں کو قرآن شریف پڑھا لیتے ہیں. اب گاؤں کے دیہات کے اس ماحول میں لوگ بحترام اور عزت انہیں عالم صاحب کہنے لگ جاتے ہیں. اب وہ عالم صاحب اگر شہر آ جائیں جہاں پر تعلیم اور سمجھ کا لیول بہت زیادہ ہے, انہیں کوئی عالم کہے گا؟ اب شہر کے عالم کے لیے لازمی ہے کہ اس کا اسٹیٹس, اس کی قابلیت, اس کی نالج بہت بلند ہو, جس طرح کے اہل شہر اسے اپریشیٹ کر سکیں. جسے اہل شہر اپریشیٹ کرتے ہوں گے اسے عالم کہہ دیں گے. اب اہل شہر سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں, اہل شہر میں کچھ اہل علم بھی ہیں. اب جسے عام اہل شہر عالم کہہ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے اہل علم اسے عالم نہ مانے. اہل علم جسے عالم کہیں گے وہ اپنی معرفت کی نظر سے دیکھیں گے کہ جس کا معیار عقل جتنا بلند ہوگا وہ اس معیار پر جا کر کسی کو اپریشیٹ کرے گا, عالم کہے گا. جتنا چھوٹا معیار اس سے ذرا بلند ہوا اس نے عالم کہہ دیا, اور جتنا بلند معیار اس پر جا کر اگر کسی نے کسی کو عالم کہا تو اس نے معرفت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی حقیقی علم کو اپریشیٹ کیا. تو اہل علم اگر کسی کو عالم کہہ دے تو کیا کہنے اس کے علم کی بلندی کا, اور نہیں اگر کسی کو در علم کہہ دے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 خوشنودی شاہ نجف بلند تر سرور, نبی اگر کسی کو عالم کتاب کہہ دے تو اس کے علم کے بارے میں عقل کام نہیں کر سکتا. اب ہم گفتگو جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نزل بہ روح الامین علی قلبک, کہ روح الامین قلب محمد پر قرآن کو نازل کر گئے. تو اللہ اکبر, اس قلب محمد پر کیا نازل ہوا؟ کیا نقوش نازل ہوئے, لکھے گئے قلب محمد پر نقوش؟ کیا لفظ نازل ہوئے قلب محمد پر؟ کیا معنی نازل ہوئے قلب محمد کے اوپر؟ دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے اِنَّا ذکر و اِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ, ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کنٹیکسٹ میں یہ دیکھیے کہ نبی کے قلب پر نازل کیا ہوا جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. تو کیا نقش نازل ہوا نبی کے قلب پر؟ کیا لفظ نازل ہوا نبی کے قلب پر؟ کیا معنی نازل ہوئے نبی کے قلب پر؟ اب جو چیز بھی نازل ہوئی نبی کے قلب پر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر نقش کی بات کرتے ہیں تو قرآن جب لکھا گیا, خط کوفی میں لکھا گیا, جب لوگ لکھتے تھے چھال پر اور چمڑے پر اور تختی پر, تو کس پر لکھتے تھے؟ خط کوفی پہ. آج کوئی خط کوفی پڑھ کر دکھا دے, پھر اس کے بعد مختلف قسم کے خط ڈیولپ ہوتے چلے گئے, ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ آج کی ماڈرن عربک آ گئی. اگر حرف نقش نازل ہوا تو نقش میں تو اتنی تبدیلی ہو گئی. انہوں نے نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اگر وہ نقش تھا جو قلب محمد پر آیا تو خط کوفی سے اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہو گئی لفظ. کیا لفظ اترا قلب محمد کے اوپر؟ اگر لفظ اترا قلب محمد کے اوپر تو رات کے بانیوں اور مرجدوں کے درمیان اتنی چپخلش ہے اور اتنا اختلاف ہے لفظ کے پڑھنے کے بارے میں کہ سینکڑوں کتابیں طریقۂ قرات پر لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق لکھ دی. آج تک بھی کوئی کہتا ہے دوالین، کوئی کہتا ہے زوالین. نحنو نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ اکبر، کیسی حفاظت ہے دوالین اور زوالین کے چکر سے باہر نہ نکل سکے. اگر نقش آیا تو نقش میں تبدیلی ہوئی، اگر لفظ آیا تو لفظ میں قرات کے ہزاروں قسم کے طریقے ایجاد ہو گئے. اگر معنی اترا قلب محمد پر تو اللہ اکبر، اتنے معنی کہ ایک ترجمہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک تفسیر دوسرے کو رد کرتی ہے، ایک دوسرے کی کاٹ میں ہے، دوسری تیسرے کی کاٹ میں ہے، اور اتنا کنفلکٹ ہے معنی میں کہ عقل حیران رہ جائے کہ اس معنی کا کیا کروں. نحنو نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اگر حرف آیا تھا قلب محمد پر تو حرف تبدیل ہوا، اگر لفظ آیا تھا قلب محمد پر تو لفظ پر بہت اختلاف ہوا، اگر معنی آئے تھے قلب محمد پر تو معنی کے تو اللہ اکبر الفاظ ہی نہیں میرے پاس. تو کیا اترا قلب محمد کے اوپر؟ نہ ذکر انہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کہاں قرآن نے انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ارے اللہ ہے جس نے نازل کیا ذکر کو، جو رسول ہے اور جو آیات کی تلاوت کرتا ہے.
محمد غلام تر سلوات.
کیا نازل ہوا؟ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا 28 پارے کی آیت، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، یہ اللہ ہے جس نے ذکر کو نازل کیا، رسولا وہ ذکر جب رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اگر ذکر کتاب ہے یا ذکر محمد ہے، پہلے اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے. یہ بات تو اللہ نے کہہ دی کہ اگر ذکر جو ہے اگر محمد ہے تو حفاظت کروں گا. اگر وہ ذکر حقیقت کتاب ہے، حرف نقش نہیں، لفظ نہیں، معنی نہیں، حقیقت کتاب، اس کی حفاظت کروں گا. اور ہم نے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ جو تمہارے سامنے آئے تم کی تلاوت کرتا. تو یہ ذکر جو ہے نا، یہ رسول ہے. نحنو نزلنا الذکر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، محمد کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اب اگر آپ لفظ کو قرآن کہتے ہیں، حرف کو قرآن کہتے ہیں، معنی کو قرآن کہتے ہیں، تو اللہ حقیقت کو قرآن کہتا ہے. اور جو اترا قلب محمد پر وہ نقش نہیں تھا، لفظ نہیں تھا، معنی نہیں تھے، حقیقت قرآن تھی، حقیقت قرآن تھی. اور جب حقیقت قرآن ہے تو محمد اور قرآن میں کوئی فرق رہا؟ ایک مقام پر محمد کو ذکر کہا، ایک مقام پر قرآن کو ذکر کہا، تو محمد اور قرآن برابر ہوئے؟ برابر ہوئے. میں لفظ کی بات نہیں کر رہی، نقش کی بات نہیں کر رہی، معنی کی بات نہیں کر رہی، حقیقت قرآن کی بات کر رہی ہوں. محمد اور حقیقت قرآن ایک ہوئے، اور محمد نے کہا اور علی امال قرآن، تو قرآن امال علی، علی قرآن کے ساتھ
ہے. Hey, Daddy! Hey! حیدری حیدری نعره سلوات
علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے کون سے قرآن کے ساتھ لفظ کے ساتھ نقش کے ساتھ معنی کے ساتھ نہیں حقیقت قرآن کے ساتھ حقیقت قرآن علی کے ساتھ ہے علی حقیقت قرآن کے ساتھ ہے یا یہ کہو کہ علی محمد کے ساتھ ہے اور محمد علی کے ساتھ ہے جب ہی تو آپ پکارتے ہیں یا محمد ہو یا علی ہو یا علی ہو یا محمد افسرانی کوئی نوکما تفیان انسرانی کوئی نوکما ناصران یہ آپ کے امام نے کیوں تعلیم
نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مہاراج بلند چلو
افیانی فینکما صافیان منصرانی فینکما نافران آپ نے دل سے گھڑی تھی یہ دعا نہیں ہمارے ہاں دعا دل سے نہیں گھڑی جاتی ہمارے ہاں دعا معصوم تعلیم کا تو معصوم نے حقیقت قرآن کو ایک جگہ کر دیا حقیقت ذکر کو نہنو نظر نہ ذکر بینا ذہول حافظون کوئی نہ محمد کا نام مٹا سکتا ہے نہ کوئی علی کا نام مٹا سکتا ہے اب وہ قرآن جو نازل ہوا قلب پیغمبر پر تو نہ نقش تھا نہ لفظ تھا نہ معنی وہ حقیقت قرآن تھی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی اس کے بعد اب اس قرآن کی کیفیت کو دیکھیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ رَأَيْتَ خَشْيَةً مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر ذمہ داری کے احساس سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جاتا اللہ اکبر آپ 5,000 کاپیاں کرائیے قرآن کی اور لے جا کر ایک میز پر رکھ دیجئے میں پہاڑ کی بات نہیں کرتی میز پر رکھ دیجئے اتنے 100 سال میں کسی نے اس میز کا کوئی پایا بھی ہلتا ہوا دیکھا وہ کتاب اگر نازل کرتے قرآن پہاڑ پر تو خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا جو قلب محمد پر نازل ہوا تو وہ نقش نہیں نازل ہوا وہ لفظ نہیں نازل ہوا وہ معنی نہیں نازل ہوئے وہ حقیقت قرآن تھی کہ جس کے بوجھ کو سینہ محمد نے اٹھایا
یا رسول اللہ بابا جے بلند چلو
اب اس کتاب کی کیا خوبی بیان کی کتاب اور محمد برابر پہلی خوبی تبیان سورہ نحل جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تبیان لکل شئین ہر شے کا بیان اس کے اندر موجود ہے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا سورہ نساء علم کا معلوم سکن تعلم کوئی رہ گیا علم جس ہم نے تجھے نہ دیا ہو کتاب کی خوبی ہے خودن ہدایت کرنے والی پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا سورہ شورا انکا لتہدی علی صراط مستقیم تیری ہدایت سیدھے راستے اور صراط مستقیم پر لے جاتی قرآن کے لیے کہا رحمتن پیغمبر کے لیے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن کے لیے کہا بشرا للمسلمین تسلیم کرنے والوں کے لیے خوشخبری محمد کے لیے کہا انا ارسلنا کا شاہدا ونذیرا واشهدی اللہ سراجا منیرا کہ ہم نے تجھے بشارت دینے والا ڈرانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا اگر لفظ ہے تو قرآن ہے اگر جسم ہے تو محمد ہے اب عزیزان گرامی اس مقام پر آ کر لفظ ہے تو قرآن حقیقت ہے تو محمد یہاں پر آپ اگر وہ کتاب جو نقش اور الفاظ کی کتاب ہے اس کتاب کو بھی اگر آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو کیا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ فلاں کتاب جو لکھی گئی وہ کچھ اس سے ملتی جلتی ہے؟ ہم اکثر کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کتاب کی تھیم اس کتاب سے ملتی ہے، اس کا طرز بیان اس کتاب سے ملتا ہے، یہ ان میں مماثلت پائی جاتی ہے. کوئی ایسی کتاب آج تک ہو سکی کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں مماثلت ہے قرآن جیسی؟ یہ ویسی ہی ہے جیسے قرآن، ملتی جلتی ہے. وہ جو حرف نقش جس کے میز پر رکھنے سے کوئی پایا بھی نہیں ہلتا، اس کی مماثلت تو کوئی پیدا نہ کر سکا، یہ کہنے کی جرت بھی نہ ہو سکی کہ جیسی یہ کتاب اس سے ملتی جلتی. وہ جس پر حقیقت کتاب آ گئی اس کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے جیسا. اس کتاب کے بعد لیے تو یہ نہ کہہ سکے جو ہزار ربے ہاں میز پر تو میز کا پایا بھی نہیں ہلتا، اور جو کتاب قلب محمد پر اتری نا جس کے لکھا اگر پہاڑ پر رکھ دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس محمد کو کہہ دیا گیا ہمارے جیسا. دین کا مطلب کیا؟ راستہ. وہ جو اس دن میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا، ورضیت لکم الاسلام دینا، ترجمہ یہ ہے کہ ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے. رضی، راضی ہونا، اسلام سبمیشن، دین راستہ، یعنی جس راستے پر تم نے اتنی تسلیم دکھائی ہم اس سے راضی ہو. اب یہ دین جس کے لیے پیغمبر، جس کے لیے کتاب، جس کے لیے فرشتہ، جس کے لیے راستے سے ہدایت، اور جس کے لیے کہا سب کو بلائیں گے اور آخر میں تمہیں سب کے اوپر گواہ کریں گے، اس دین کی حقیقت اور کیفیت کو جو قرآن مجید نے بیان کیا تو مختلف ناموں سے بیان کیا. سورہ روم میں ارشاد فرمایا فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ اللطیف فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ اللطیف فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. کون سی فطرت؟ کہ جس پر اس نے دین کو پیدا کیا. اور دین کیا ہے؟ فاقم، کھڑے ہو جاؤ. کس کے لیے؟ دین کے لیے. فاقم وجہ کا لب دین حنیفہ، رخ کر لو اپنا اس دین کی طرف جو دین حنیف ہے. اب پہلی جو ایڈجیکٹیو بیان کی دین کے لیے وہ کیا ہے؟ حنیف. حنیف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی زگ زیگ نہ ہو، بالکل واضح باتیں ہیں، اور کوئی کنڈولیٹڈ قسم کی کیاس کریٹ کرنے والی چیزیں نہ ہو. فاطم وجہ کا لدین حنیفہ، فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. دیکھو اللہ نے فطرت الہی پر انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور یہ دین جو ہے نا، دین قیم ہے. پہلے کہا دین، دین حنیف ہے. دوسری منزل پر کہا دین، دین قیم ہے، یعنی قیم کا مطلب ہے مضبوط. پھر آگے بڑا قرآن اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، سورہ نور میں للہ ہے دینہ مصطفا لکم، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، یعنی دین مصطفیٰ قرار پایا. سورہ نور میں کہا دینہ الذی یقتضی لہم، دین مرتضی بنا. یہ الفاظ پر غور کرتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں. دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین استفیٰ یعنی مصطفیٰ ہے، دین ارتضا یعنی مرتضیٰ ہے. سورہ طبع نے کہا ہو لذی ارسل رسول ہو بالہدیٰ وہ دین الحق، یہ اللہ ہے جس نے ہدایت پر رسول کو بھیجا اور یہ دین، دین حق ہے. سورہ زبر نے کہا اللہ للہ ہے دین الخالص، یہ جو ہمارا دین ہے نا یہ دین خالص ہے. اور سورہ نحل میں کہا وہ لہو دین و واسبن، یہ ہمارا دین جو ہے نا واسب ہے. دین حنیف ہے بغیر زگ زیگ کے، دین قیم ہے مضبوط، دین چنا ہوا مصطفیٰ ہے. دینہ الذی ارتضی لہم دین سے محبت ہے، دین مرتضی ہے، دین حق ہے، دین خالص ہے، دین واسط یعنی دائمی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اب وہ دین جو حنیف بھی ہو، جو قیم بھی ہو، جو مصطفیٰ بھی ہو، جو مرتضیٰ بھی ہو، جو حق بھی ہو، جو خالص بھی ہو، جو واسط بھی ہو. آپ قرآن مجید کی اس بلاغت کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں اس نے دین کو قیم کہا، جہاں حنیف کہا، جہاں حق کہا، جہاں واسط کہا، جہاں خالص کہا، وہاں دین کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بھی کہا. سورہ بقرہ میں مصطفیٰ اور سورہ نور میں ارتضیٰ یا مرتضیٰ، قرآن کریم کی یہ بلاغت ہے. اب وہ دین جس کی اتنی خصوصیات ہیں، دین بھی، خالص بھی، واسط بھی، مصطفیٰ بھی، مرتضیٰ بھی، حق بھی، اس دین کی حفاظت نہیں. دین کی حفاظت وہ اس کی ذمہ داری. بات یہ ہے کہ دین پر چلنے والوں کی حفاظت، اصل بات تو یہ ہے نا، دین کی حفاظت کتنی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اللہ دین کی حفاظت نہیں کر سکتا جس نے 124,000 پیغمبر بھیجے. بات تو یہ ہے کہ دین پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کی حفاظت. دیکھیں ہمارے جو ہماری یہ بات ہے ہمارے دل کو اپیل کرتی ہے، ہمیں تو اس بات کو سوچنا چاہیے نا کہ دین پر چلنے کی، آپ ہمارے دل میں، آپ کے دل میں، سارے زمانے میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب کے دل میں دین پر چلنے کی آرزو ہے. اس دین پر چلنے والوں کے لیے کیا سیکیورٹی ہے، کیا حفاظت کا سامان ہے، کیا خوشخبری ہے؟ ایک حدیث، عام طور پر ہم حدیثیں نہیں پڑھتے لیکن آج ایک حدیث پڑھیں گے اور اس حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. حدیث پیغمبر کی، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح،
بر محمد وال محمد بلند تر کروا، محمد وال محمد فاجل فرجهم اجمعین.
مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، من رکبها فبها ومن ثقلت غرقها عنها فهو. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. من رکبها فنجا ومن تخلف غرق عنها فهو. لفظ پر غور کریں، جس نے تخلف کیا وہ غرق ہو گیا. تخلف کے کئی معنی ہیں، اسے ایک لفظ میں اس کے معنی بیان نہیں کیے جا سکتے، جملے میں اس کے معنی بیان کیے جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ دریا کے کنارے پر کھڑا رہا اور کشتی کو اپریشیٹ کرتا رہا، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، کشتی پر نہیں چڑھا، تخلف ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کشتی پر چڑھ گیا، پھر اس نے سوچا کہ بیکار ہے، میں کشتی سے اتر جاؤں. وہ کشتی سے پہ چڑھا بھی اور اتر بھی گیا، وہ بھی ہو گیا کیا؟ تخلف. اور رسول نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، مثال ہے میرے اہل بیتی کشتی نوح جیسی. اب بات یہ ہے کہ کچھ چڑھیں گے، وہ چڑھ کر بھی اتریں گے. جمل کی تاریخ اگر ذہن میں ہو تو طلحہ اور زبیر کشتی میں سوار تھے، مارکہ جمل میں کشتی سے اتر گئے. کشتی نوح کی مثال ہے میرے اہل بیت کی کہ اس میں سوار ہوا. ہمیں فکر کس بات کی ہے؟ ہم بچ جائیں، یہی فکر ہے نا، ہم بچ جائیں. دین بچانا اللہ کا کام ہے، کتاب ذکر وہ خود بچا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ذمہ دار ہیں. بھائی جس بات کی ذمہ داری اللہ کی ہے وہ اپنی ذمہ داری پورا کرے، ہمیں تو اپنی فکر ہے. جب ہمیں اپنی فکر ہے تو رسول نے کہا کہ مثل اہل بیت کی سفینۃ نوح، سفینۃ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کے لیے نجات. اچھا چلیے، متفق علیہ حدیث ہے، سب نے اس حدیث کو بیان کیا لیکن ساتھ میں ایک ایڈیشن کیا اور یہ کہا کہ پیغمبر نے ایک گروہ کو ستاروں کی مانند قرار دیا ہے. ان میں سے کسی بھی ستارے کی طرف دیکھو اور اس کی راہ پر چلو تو نجات پا جاؤ گے. اور یہ جو کشتی ہے نا, یہ بھی ستاروں کو دیکھ کر سفر طے کرتی ہے. بات درست ہے, بات درست ہے, بالکل درست ہے بات. سمندر میں کہاں نشان لگے ہوئے ہیں کہ رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن لگے ہوئے ہیں؟ ہاں, کیا پتا, دو نوٹیکل مائلز آگے جائیے پیچھے سے بھی کچھ نظر نہیں آتا. سمندر میں کشتی چلتی ہے ستاروں کے نظام سے. تو کہا رسول نے, اب یہ جو دوسری حدیث ہے نا, یہ اتنی متفق نہیں ہے, لیکن چلیے کوئی بات نہیں, آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. رسول نے کہا کہ ستارے ہیں اور ان میں سے کسی بھی ستارے کی پیروی کر لی جائے تو نجات ہو جائے گی. تو کشتی ضرور ہے اہل بیت محمد کے, لیکن کشتی چلتی ستاروں کے سہارے سے ہے. تو کشتی ستاروں ہی کے حوالے سے چلے گی. یہ بات درست ہوتی اگر محمد نے اتنا کہا ہوتا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے. محمد نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نور جیسی ہے. اب عزیزوں اس بات کو ہم اینالائز کریں گے کہ کشتی کا سفر ستاروں کی اہمیت قرآن سے متفق علیہ حدیث پڑھ دی, جس حدیث کو بیچ میں ڈالا واپس ہم نے بیان کر دی. اب آئیے پلٹ کر قرآن مجید کی طرف, سورہ ہود. وَفُلْ فُلْكَ بِعَيْنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي وَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مَغْرَقُونَ. نوح, وَصْنَعُ الْفُلْكَ, کشتی بنا, بے عیننا ووحینا, میری آنکھوں کے سامنے میری وحی کے اشارے پر. اب قرآن سنتے جائیے گا, مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی طرح ہے. تو محمد جذباتی باتیں کر رہے ہیں. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. کوئی دیوانگی, کوئی جنون, کوئی جذباتیت, کوئی ایموشن, کوئی بات نہیں ہے. نوح بناؤ کشتی, وَصْنَعُ الْفُلْكَ بِعَيْنِنَا وَوَحْيِنَا, تختوں, کیلوں, ہتوڑیوں سے بننے والی کشتی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بنے, ایک ایک کیل میری مرضی سے ٹھکے, جیسے جیسے وہی آئے ویسے ویسے تختے جڑے. لکڑی کی کشتی اور وہ جو مثل اہل بیت کی مثل سفینۃ نوح. تو اہل بیت میں جس طرح ایک ایک تختہ نا اللہ کی مرضی سے جڑا تھا نا, تو ایک ایک فرد اللہ کی مرضی سے اہل بیت میں شامل ہوا. نبی سے رشتہ ہونا اور ہے, نبوت سے رشتہ ہونا اور ہے. کشتیاں بنتی رہیں گی, سفینہ نوح ایک ہی بنا, ایک ایک تختہ مرضی سے وحی کے مطابق اللہ کی آنکھوں کے سامنے ٹھکا. وہ کشتی بن رہی تھی نوح کی اور یہ کشتی بن رہی تھی محمد کی. ایک آیا چادر کے نیچے, دوسرا آیا چادر کے نیچے کشتی بن رہی ہے, تیسرا آیا چادر کے نیچے, چوتھا آیا چادر کے نیچے, پانچواں خود تھا بند کر دیے, ٹھوک دی کیلے, اب باہر کھڑے باہر رہ گئے. بلا تخاطبنی الذین ظلموا انہم مغرقون. خبردار نوح, سفارش نہ کرنا ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ظلم کیا انہیں غرق ہی ہونا ہے. خبردار نوح سفارش نہ کرنا, اس کا مطلب ہے نوح سفارش کرنے کی منزل پر تھے. خبردار نوح سفارش نہ کرنا ان کی جنہوں نے ظلم کیا, وہ غرق ہوں گے. ٹھیک ہے, جو کشتی نوح میں ہے بس وہ بچے گا, باقی غرق ہوں گے. کشتی نوح کے علاوہ باقی کون ہوں گے؟ جنہوں نے ظلم کیا. یہی کہہ رہا ہے نا قرآن, کشتی نوح کے باہر جتنے ہیں نا انہوں نے ظلم کیا, وہ غرق ہوں گے. پھر آگے بڑھا قرآن مجید. اب یہ آیتیں آہستہ آہستہ سنتے ہیں, اور کچھ بات ہے نا کشتی ستاروں کے مطابق کے حساب سے چلتی ہے, چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بکذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. میں پوری آیات پہلے ایک ساتھ پڑھ دوں پھر ایک ایک کا ترجمہ, اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے حوالے. بکذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر وحملناہ علی ذات الواح و دسر تجری بعیننا فجزان لما کانا کفرن ولقد ترکناها آیات فهل من مدکر. ختم ہوئی آیات. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. ارشاد ہوا اذبت قبلہم قوم فرعون, یہ تکذیب کرنے کی عادت تھی قوم فرعون کو, جھٹلانے کی عادت تھی نبی کو قوم فرعون قوم نوح. وقذبوا عبدنا وقالوا مجنونا وازدجر, یہاں تک کہ ہمارے اب نوح کو اتنا زج کیا, اتنی تکذیب کی کہ اسے دیوانہ کہا, باولا کہا, پاگل سمجھ کے اس کا مذاق اڑایا. دعا کر دیا پروردگار بس میں ان کے ہاتھوں مغلوب ہوا تو میری نصرت اور مدد کر. ادھر نوح نے دعا کی سمائے بے مائن من ہمارن, ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا اور آسمانوں سے بارش کو برسا دیا. وفجرنا الارض عیونا, ہم نے زمین سے چشمے پھوڑ ڈالے. جب اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا تو کہاں سے وہ ستارے, کیسے چلی کشتی نو ستاروں کی ڈائریکشن لے کر؟ آسمان سے پانی ہی پانی, بادل ہی بادل, برسات ہی برسات. پھر وفجرنا الارض عیونا, زمین سے چشمے ہی چشمے, چشمے ہی چشمے, زمین کا پانی آسمان کا پانی, اب سوائے پانی کے کچھ نظر ہی نہ آیا. اب کہاں ہیں وہ ستارے کہ جن کی ڈائریکشن حاصل کر کے وہ کشتی چلے؟ تو اللہ اکبر, نو کی کشتی کیسے بنی؟ بس نور فلکا بے اینے نا وہ وحی نا, بنی بھی وحی سے ہماری آنکھوں کے سامنے, اور چلی کیسے؟ وہ تجری بے اینے نا, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے اشارے سے چلی. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی ہے. فمن جو اس پر سوار ہوا, فمن رکبہا فإنہا نجا, فمن تخلف غرقانہا فہوا, اور جو اس سے اتر گیا یہ چڑھا ہی نہیں وہ غرق ہو گیا. یہ کشتی اہل بیت یہ وحی الہی کے ذریعے سے بنی, یہ کشتی اہل بیت ستاروں کو دیکھ کر نہیں چلتی, یہ تجریب عیننا یہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے چلتی ہے. اس کی بناوٹ بھی وہی ہے, اس کی چلنا بھی وہی ہے, اس کا ٹہرنا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. اور جو اس میں سوار ہوا نجات, جو اس سے اتر گیا یہ چڑھا ہی نہیں, غرقا ان ہوا واہ ہوا. اور حکم تھا نوح کو بلا تخاب بلا تخاب ظلم, جنہوں نے شرارت اور ظلم کیا خبردار سفارش نہ ہو, وہ غرق ہو جائیں گے. اور پھر جب چلا دی کشتی اور سارے اوپر نیچے سے طوفان ہی طوفان ہو گیا, تو کہا جزاؤں لمن کانا کفارا, کیسا بدلہ اتارا ہم نے نوح کا, کیسا بدلہ اتارا. ارے نوح کو تو صرف دیوانہ کہا, ضد کیا, باولا کہا, پتھر مارے 900 برس تک پتھر مارے, نوح کے جسم کے ٹکڑے تو نہیں کیے تھے, نوح کو پیاسا تو نہیں رکھا تھا, نوح کو خنجر تو نہیں مارے تھے, نوح کو تیر تو نہیں لگائے تھے, نوح کا خون جا بجا تو نہیں دکھ رہا تھا. جزاؤں لمن کان کفرا, اس نوح کے ساتھ کفر کرنے کا تو بدلہ ہم نے طوفان کی صورت میں نکال دیا. وہ کشتی نوح تھی, لقد ترکناها آیاتن, ہم نے یہ عبرت کا نشان چھوڑا ہے. فحل من مدکر, ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا. ارے وہ جو لکڑی کی کشتی میں بیٹھا, اس کو ستانے کا تو یہ انجام ہوا کہ پوری قوم اس عذاب کا شکار ہو گئی, پانی میں ڈوب گئی, غرق دریا ہوئی. اور جو اس کو ستایا, جو اس کو ستایا, جو محمد کو ستایا, پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی. اور شہزادی کے وہ جملے کہ روزے روشن پر پڑتے تو شب تار میں تبدیل ہو جاتا. نوح دیوانہ کہاں, مغلوب انتصر, پروردگار میں مغلوب ہو گیا ان کے ہاتھوں, تو میری مدد کر. آپ نے خنجر نہیں کھائے, آپ نے تیر نہیں کھائے, آپ نے تلواریں نہیں کھائیں, آپ بھوکے نہیں رہے, آپ پیاسے نہیں رہے. سلام ہوں میرا کربلا کے کشتی میں سوار ان بھوکے اور پیاسوں پر, کہ جنہوں نے خنجر کھائے, تیر کھائے, زخمی ہوئے, اور زخمی ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا پروردگار ہم ان کے ہاتھوں مغلوب ہوئے, مغلوب ہوئے. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے. وہ عاشور کی شب امام حسین علیہ السلام نے ساتھیوں کو جمع کیا, چراغ جل رہا تھا, آپ نے ایک تقریر ارشاد فرمائی اور کہا جو آج تک میرے ساتھ تھا بخدا اس نے حق رفاقت ادا کر دیا, کل صبح فقط میرا خون بہے گا, میرا سر کٹے گا, اس سے کم کا سودا نہیں, جو چاہے چلا جائے, میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بھائی کشتی نوح, حسین کشتی نجات ہیں, جنت کی ضمانت حسین نہ لیں گے تو کون لے گا؟ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں, جو چاہے چلا جائے. کوئی نہیں جایا گیا, چراغ بجا دیا کہ شاید روشنی میں کوئی اپنا چہرہ میرے سامنے لے کر جانا نہ چاہتا ہوں. دوبارہ چراغ جلایا, سارے کے سارے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور کہا فرزند رسول, بھائی یہ زندگی, اگر 1000 زندگیاں بھی ایسی ہوتی ہیں تو آپ پر قربان ہو جاتے. حسین ابن علی نے جزائے خیر دی اور کہا جاؤ کل کی جنگ کی تیاری کرو. یہ کہہ کر حسین خود اٹھے اور اپنے اصحاب اور انصار کے خیام کا چکر لگانے لگے, اپنے اعزا کے خیموں کا چکر لگانے لگے, لوگوں کی خیریتیں پوچھ رہے تھے, ہر ایک کے بچوں سے باتیں کر رہے تھے, ان کی تلواروں کی دھار دیکھ رہے تھے. اب حسین سب کے حوصلے بڑھا رہے ہیں, حوصلے بڑھا رہے ہیں. حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو مقتل بھی دکھا دیا, ہر ایک کو نشان قبر بھی بتا دیا. پھر پلٹ کر آئے امام حسین علیہ السلام, اب اعزا کے خیموں کی باری ہے. آپ نے دیکھا کہ بیویاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں, ان کے بچے ان کے پاس ہیں, سہمے ہوئے ہیں, پیاسے ہیں. اللہ اکبر, یہ جو کہا جاتا ہے کہ خیموں سے التش کی صدائیں آ رہی تھیں, ہرگز بھی نہیں. ہرگز بھی نہیں کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو ایسا لفظ کہتا جس سے امام حسین علیہ السلام کو شرمندگی ہوتی. اگر کوئی کہتا اللہ تش میں پیاسا ہوں تو امام شرمندہ ہو جاتے. کسی نے بھی امام کو شرمندہ نہیں کیا. جہاں سے گزرے وہیں عزم جوان تھے, جہاں سے گزرے وہیں حسین ابن علی کے جانے ساتھ تھے. وہ بچے تھے, جوان تھے, بوڑھے تھے, عورتیں تھیں. یہاں تک کہ بہن کے خیمے کے پاس آ گئے, ثانیہ زہرا کے خیمے سے آواز آئی, اون محمد کل کا خیال رکھنا, تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, کوئی کمی نہ رہ جائے, کوئی کمی نہ رہ جائے. بچوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا, اماں ہمیں علم دلائیں گی. کہا گستاخی نہیں, گستاخی نہیں, یہ علم تمہارے ماموں قمر بنی ہاشم کے ہاتھوں میں سجے گا. گستاخی نہیں, بس تمہارا کام ماموں پر جان قربان کرنا ہے, اور ایسا ہو کہ اتنی شجاعت سے مقابلہ کرو اور اتنی جلدی جان قربان کرو کہ میرا سر پورے قبیلے میں فخر سے بلند ہو جائے کہ زینب کے بیٹے سب سے پہلے قربان ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے بہن کی گفتگو سنی اور آپ آگے بڑھ گئے. ہائے کربلا, بہن کا گھر بھی کل خالی ہو جائے گا. وہ فجر عاشور نمودار ہوئی, حسین ابن علی نے اپنے چھوٹے سے لشکر پر ترتیب دیا. اب بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں, جوانوں کے برابر اپنے قد کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بڑھ بڑھ کر میدان میں جانا چاہتے ہیں. کچھ انصار گئے, پھر ظہر آ گئی, حملہ اولا ہو گیا, آدھے اصحاب ختم ہو گئے. اب بنی ہاشم کی باری آئی. اللہ اکبر, جناب زینب نے ایک بار جلال کے عالم میں بیٹوں کو طلب کیا. ارے میں کافی لوگوں کے قتل ہونے کی خبر سن رہی ہوں. عبداللہ ابن مسلم بھی قتل ہو گئے. ہائے, مسلم کی تیسری قربانی ہے, تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو, رات کی کوئی بات تمہیں یاد نہیں. بچوں نے ہاتھ جوڑ دیے, مادر گرامی آپ ہمیں ماموں سے اجازت دلوائیے, ہم صبح سے خیمے کے سامنے ہیں اور بار بار جاتے ہیں اور ماموں ہماری طرف دیکھتے نہیں. جناب زینب نے بیٹوں کے ہاتھ تھامے, امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آئیں. امام نے کہا, بہن کیا چاہتی ہو؟ کہا, وہ جو سب کچھ باہر ہو رہا ہے. کہا, زینب کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا. کہا, بھائی کیا سب کے بچے قتل ہو جائیں گے؟ تب میرے بچے جائیں گے. انہیں اجازت دے دو تاکہ میں خاندان اور قبیلے میں اپنا سر اونچا رکھ سکوں. اجازت دی امام حسین علیہ السلام. دو گھوڑے لائے گئے, ایک پر اون کو بٹھایا, ایک پر محمد کو بٹھایا. جناب عباس علیہ السلام نے جب بانجوں کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگامیں پکڑائی تو کہا, اچھی طرح لڑنے کے سبق یاد ہے نا؟ آج میری تربیت کا جوہر دکھانا. ارے بچے میدان کی طرف گئے, فرزندان دینا اور ایسے لڑے آنو آمار لڑتے لڑتے ہمارے صاحب کے خیمے تک پہنچے اور حسین نے سزا دی, بہن کا بیٹا کر لیا. عباس خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر بچوں کی تعریف کے نعرے لگا رہے ہیں. علی اکبر بار بار قبضے تلوار پر ہاتھ رکھتے ہیں, بابا اور محمد کی شجاعت دیکھیے. ہائے بھوکے اور پیاسے, ہائے بھوکے اور پیاسے, کتنی دیر لڑتے. ماں نے کہا تھا واپس نانا. ارے واپس جانے کا دل بھی چاہے, ایک بار ماں کو دیکھ لے, ماں کی خواہش سے واپس نانا. Oh!
ہوں.